العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ناظرین کرام، السلام علیکم. وزڈم گیٹ وے کے پروگرام عالم سے گفتگو کے ساتھ حسب معمول حاضر خدمت ہے. پروگرام شروع کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ آپ لوگ اپنے سوالات کے لیے فیس بک پیج ہمارا وزڈم گیٹ وے پروڈکشن کے نام سے اور یوٹیوب پیج وزڈم گیٹ وے آرکائیو کے نام سے موجود ہے، اس پہ اپنے کمنٹس اپنے سوالات کر سکتے ہیں. گزشتہ پروگرامز کی طرح اس مرتبہ پھر ہم نے آج آپ ناظرین کرام کے سوالات کے جواب دینے کے لیے آیت اللہ شیخ غلام عباس رئیسی صاحب کو زحمت دیے اور بہت مشکور ہیں اور دست بدعا ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ قبلہ و کعبہ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم کو آغا سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آغا السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے
الحمدللہ.
آغا، پچھلے پروگرام میں ہمارے پاس چونکہ ایک مخصوص پروگرام تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مناسبت سے، تو کچھ پروگرامز اسی طرح چلتے رہے، پہلے شہادت کے ایام تھے پھر ولادت کے ایام، لیکن اس سے پہلے جو ہمارا مرجعیت پہ، اجتہاد پہ اور تقلید پہ سلسلہ چل رہا تھا، اس پہ ہمارے پاس کافی سوالات موجود ہیں اور ممکن ہے کہ پروگرام کے دوران کچھ اور سوالات بھی آ جائیں، تو انہی سوالات سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا حکم پروردگار عالم نے کلام پاک میں دیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کبھی فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لیکن اس کے مقابلے میں ہم بات کرتے ہیں مراجع کی یا مجتہدین کی تقلید کی، تو آیا اس اطاعت اور تقلید میں کوئی فرق ہے، اور اگر فرق ہے تو کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر خدا نے اللہ کے اطاعت، پیغمبر کے اطاعت اور اولی الامر کے اطاعت کو حکم دیا، اور فقیہ اور مجتہد کی اطاعت اولی الامر کی حکم سے ہی واجب ہو جاتی ہے، کہ فرمایا من کان من الفقہاء صائن لنفسه مخالفا لہواہ، امام حسن عسکری کی حدیث ہے، مخالفا لہواہ مطیعا لمولاہ فللعوام ان یقلدو. فقہاء میں سے جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا ہو، اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا، مولا امام مولا ہے، پیغمبر مولا ہے، اور سب سے اعلیٰ مولا خدا ہے، خلاصہ خدا کی اطاعت کرنے والا، پیغمبر کی اطاعت کرنے والا، امام کی اطاعت کرنے والا مجتہد ہو، تو خواہشات نفسانی کے مخالف ہو، تو عوام کو چاہیے اس کی تقلید کرے. تو ان کی تقلید کرنا بحکم اولو الامر ہے، بحکم امام معصوم ہے. اس کے بعد مجتہد اس حکم کے علاوہ، مجتہد یہ ہے کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے سمجھ میں آنا پڑے گا شریعت، شریعت کہاں سے لینا ہے؟ قرآن اور سنت سے،
بے شک
قرآن اور سنت چاردہ معصوم سے لینا ہے. تو شریعت کے یا ہمیں خود لینا ہوگا اگر ہم مجتہد ہیں، اگر ہم مجتہد نہیں ہیں تو جو ماہرین ہیں جس کو ہم مجتہد کہتے ہیں انہی کی بات ماننی ہوگی، یعنی ہر میدان میں ماہرین کی تقلید کرتے ہیں. تو دین میں ماہرین، قرآن و سنت سمجھنے میں جو ماہرین ہیں وہ مجتہد کہلاتے ہیں.
خوب،
تو ان کی تقلید کرنا جس طرح سے پوری دنیا میں ہر علم میں ماہرین کی تقلید کرتے ہیں، یہاں پر بھی تقلید کرنا ہے.
यानी कि सर अब तक की जो आपकी बात मैं समझ पाया हूँ, पहली बात ये कि चूंकि हुक्म खुदा है कि अल्लाह रसूल और उलिल अम्र की इताअत करें, और हुक्म उलिल अम्र है कि कुछ सिफात जो आपने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से बताई कि जो उन सिफात का हामिल हो उसकी तकलीद की जाए। दूसरी बात आपने ये फरमाई कि जो अक्ल भी यही कहती है कि माहिर की तरफ रुजू करें अगर खुद महारत नहीं रखता, ऐसा ही है?
हाँ जी, यही है। एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज की, खुद कुरान फरमाते फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो अहले ज़िक्र की तरफ रुजू करो, उनसे पूछो। आलम हस्ती में, आलम खिलकत में पैगंबर है, आल पैगंबर, उनके बाद अहले ज़िक्र दीन के लिहाज से मुश्तहिदीन है। तो ख़ुद कुरान भी कहता है अगर आपके पास इल्म नहीं है तो इल्म रखने वालों की तरफ रुजू करो। इमाम पंजुम के शागिर्द अबान इबन तगलिब मस्जिद में बैठता था, फतवा देता था। इमाम फरमाते हैं कि मुझे खुशी होती है कि मेरे असहाब में से बाज़ इस तरह से हो कि मस्जिद नबू में बैठ कर फतवा दे दे और लोग उसके फतावी से इस्तेफादा करें। और इस हवाले से ज़ाहिर है आइम्मा के सारे आइम्मा के असहाब मुश्तहिद होते थे।
माशाल्लाह,
मुश्तहिद का काम क्या है? एक ये है कि ये क्लियर करना, मोतबर तरीके से साबित करना ये कलाम कलाम है इमाम है।
खूब
क़ुरान में तो इतना मुश्किल नहीं है, क़ुरान यकीनी है, कलामुल्लाह है, लेकिन 14 मासूमिन के फरमुदात के हवाले से झूठे रावी बहुत आए हैं। ख़ुद पैगंबर फरमाते थे अपने ज़माने में कि लोग झूठी ख़बरें मेरी तरफ नस्बत देते हैं,
रसूल अल्लाह के ज़माने में।
हाँ, जबकि रसूल अल्लाह की हुकूमत थी, लोग आपके कलमा पढ़ने वाले थे, उसके बावजूद ये हालत थी।
अगर जैसे आजकल होता है सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे हो सकता है वो नेक नियति में कर रहा हूँ, कोई एक जुमला जो कि मासूम से रिवायती नहीं है वो किसी मासूम के नाम के साथ बढ़ा रहे होते हैं।
तो वही अगर नेक नियत से भी हो पूरे दीन और मजहब बदल जाएगा।
बेशक बेशक,
हर आदमी अपने नज़र के मुताबिक इजाफा करता जाए 100, 200, 300 साल के बाद पूरा दीन बदल जाएगा,
यानी कि एक मुनहरिफ मजहब बन जाएगा।
वो दीन नहीं रहेगा जिसको खुदा ने लाया है, पैगंबर और अलैहिस्सलाम ने इस राह में कुर्बानी दी है, वो दीन नहीं रहेगा। जब वो दीन ना रहे तो इंसानियत के नजात, दुनिया और आखिरत दोनों में नजात का जरिया नहीं बनेगा, इसीलिए उस दीन की मुकम्मल हिफाजत की ज़रूरत है। तो एक रिवायत को सनद के लिहाज से क्लियर करना है, ये मासूम का कलाम है। इल्म रिजाल हज़ारों के तदाद में रावी के बारे में तहकीक करना, कौन सा रावी मोतबर है, कौन सा मोतबर नहीं है। मुसन्निफ़, जिस मुसन्निफ़ ने उस रिवायत को नकल की है वो मुसन्निफ़ मोतबर होना चाहिए, और वो किताब उस मुसन्निफ़ का होना साबित होना चाहिए।
हो
बस औकात कुछ मारूफ किताबें लोगों के दरमियान हैं, उसके मुसन्निफ़ कौन है मालूम अभी तक नहीं है। तो एक ये है कि किताब, और किताब फलान मुसन्निफ़ की किताब है, नाम लिखने से नहीं होता। कोई दुश्मन आकर किसी शिया आलिम दीन के नाम पर कोई किताब लिखे तो इस तरीके से आज़ाद रहे तो पूरा मजहब बदल जाएगा।
बिल्कुल सही बात।
इसीलिए पहली बात यह है कि साबित हो ये किताब जो शेख तूसी के नाम पर है, शेख मुफीद के नाम पर है, जिसके नाम पर है वो वाकई उनकी किताब हो, ये साबित होने की ज़रूरत है कि वो मसलन पढ़कर उन्होंने सुनाया है अपने शागिर्दों को, या शागिर्दों ने पढ़कर सुनाया है उस्ताद को। न सिर्फ ये कहना ये किताब मेरी है, बल्कि पढ़कर सुनाया हो, एक एक रिवायत में कम ज़ियात पेश ना आए।
खूब,
फिर उसके बाद शेख तूसी ने जिन रावियों से नकल किया है वो रावी मोतबर हो,
पूरा सिलसिला देखा जाएगा,
मोतबर है या नहीं देखा जाएगा, मुमकिन है सब के सब मोतबर ना हो। बहरहाल ये है कि जिस रावी से शेख तूसी ने नकल किया उस रावी ने किस से नकल किया, इमाम मासूम तक अगर सब मोतबर रावी है, यानी आदिल हो, आदिल ना हो कम अज़ कम सच्चे हो, یہ ثابت ہو مستند طریقے سے، پھر وہ روایت معتبر ہے. ان راویوں کے درمیان ایک راوی ناشناختہ ہو، ناشناختہ ہونے کے بہت سے عوامل اسباب ہوتا ہے، نہ ایک راوی بیچ میں ناشناختہ ہو، ممکن ہے نیک آدمی بھی ہو لیکن اس کا سچا ہونا یا عادل ہونا ثابت نہ ہو،
تو وہ روایت
کمزور ہو جائے گی. دیکھو کتنا دقیق سخت کام ہے کہ ہزاروں کے تعداد میں راویوں کے بارے میں تحقیق کرنا، علم رجال کا کام، علم درایت کا کام، کہ روایات کے درجات، ایک روایت صحیح ہے، ایک روایت حسن ہے، ایک روایت ثقہ ہے، ایک روایت مرسلہ ہے، ایک روایت مرفوع ہے، ان روایات کے درجات مختلف ہے، ان کے بارے میں بھی تحقیق کرنا، تو اس کے حوالے سے پھر ثابت ہو جائے گا یہ کلام امام کا کلام ہے.
ہو
اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں اس میں چند برابر غیر معتبر روایت ہوتی ہے، یعنی ممکن اصول کافی میں، اصول کافی میں جو ہماری سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے، اس میں 16,000 میں سے 5,000 کچھ روایتیں معتبر ہیں.
اصول کافی میں
جو سب سے زیادہ معتبر کتاب
5,000.
لیکن ہاں یہ مد نظر رکھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب غلط ہے، نہیں، ممکن ہے صحیح ہو.
لیکن
جھوٹے راوی بھی سب کچھ جھوٹ نہیں بولتا ہے. جھوٹے آدمی کی بات کب اس وقت مانتا ہے؟ آدمی جب 50% سچ بولے، 50% جھوٹ بولے. ان راویوں میں جو ضعیف روایتیں، ان میں سے بعض مرسلہ ہے، یعنی سلسلے روایت کٹ گیا ہے،
صحیح،
یا راوی شناخت شدہ نہیں ہے. اسی لیے ہم نہیں کہتے ہیں جو روایات معتبر نہیں ہیں وہ سب ائمہ کے نہیں ہیں، غلط ہے، یہ بھی نہیں کہتے. لیکن آپ کے شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ معتبر روایات سے دین لینا ہے.
ہو، بہت اچھی بات کی.
ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق خبر لے کر آ جائے تحقیق کرو. اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اگر عادل خبر لے کے آئے تو قبول کرو، عادل کی خبر قبول کرو.
صحیح.
امام قم کے شیخان میں دفن ہے زکریہ، امام کے عظیم صحابی، فرماتے اس سے اپنے دین اور دین لے لو، انہ امین علی الدین والدنیا مثلا. خلاصہ یہ ہے کہ معتبر صحیح لے سکتے ہیں، غیر معتبر ممکن روایت فی ذاتی ہی صحیح ہو لیکن
وہ ہم لے نہیں،
ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ 14 صدیاں گزر گئی ہے، زبان جس طرح سے آدمی جوان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، لڑکا بنتا ہے، لڑکپن، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اسی طرح سے زبان میں بھی یہی اس قسم کی تبدیلیاں آتی ہے. ایک لفظ کا معنی ایک زمانے میں ایک معنی ہوتا ہے، 200, 300, 500 سال کے بعد
دوسرا
معنی بن جاتا ہے. تو اسی لیے اس کی بھی زبان سمجھنے کی بھی
ضرورت
ہے، قواعد
لغت پہ عبور ہونا،
لغت ہے، علم اصول بھی زبان کے قواعد ہے، لغت میں وہ قواعد جو علم اصول میں بیان کیا ہے وہ لغت میں نہیں ہے، وہ لغت میں
نہیں.
کسی نے سوال کیا تو یہودیوں نے بنایا علم اصول. یہودی کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ نہیں کھائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلا ہمارے ائمہ نے اصول کے قواعد شاگردوں کو بیان فرمایا ہے. یہ ٹھیک ہے جب ائمہ اطہار زندہ تھے، ایک شاگرد امام کی سمجھ میں نہ آ جائے تو ڈائریکٹ جا کر امام سے پوچھتے تھے، تو زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن تب بھی ائمہ نے اصول کے قواعد بیان فرمایا ہے تاکہ کیا ہے، احادیث ائمہ قرآن سمجھ سکے.
پھر احادیث کو قرآن پہ رکھ کے بھی تو پرکھا جاتا ہے.
ظاہر احادیث کا ایک معیار کیا ہے؟ قرآن ہے اور سنت متواترہ ہے، اس کے ذریعے پتہ چلے گا کس حدیث کو ائمہ نے فرمایا ہے، اس کس کو نہیں فرمایا ہے.
اور پھر اگر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مثلا دو احادیثیں درست ہیں لیکن ہمارے حوادث، ہمارے واقعات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کون سی حدیث قابل عمل ہوگی؟
دیکھیں نا، احادیث سب پر عمل کرنا واجب ہے آپ پر، یعنی کلام معصومین، کلام خدا پر عمل کرنا واجب ہے اگر ثابت ہو جائے. ثابت ہو جائے عمل کرنا واجب ہے، اور ان میں ٹکراؤ بالکل نہیں ہے. ٹکراؤ خود دلیل کے تحت ہے. یعنی عرض کیا مثلا ایک حدیث ہے کلام اللہ سے ٹکرائے یا سنت متواترہ سے ٹکرائے, یا امام سے پوچھا گیا کہ ایک کلام مشہور ہے اصحاب کے درمیان, امام نے فرمایا خود مشتہر بین اصحابک ودع الشاذ النادر. دو حدیث ہے دونوں معتبر ہیں لیکن ایک مشہور ہے راویوں کے درمیان, یعنی 10 راوی نے اس روایت کو روایت کی ہے, دوسرے نے دوسرے کے مثلا ایک دو راوی ہے. فرمایا جو جس کا راوی زیادہ ہے اس کو لے لو, جس کا راوی کم ہے اس کو چھوڑ دو. خلاصہ ترجیحات, باب ترجیحات, اصول میں تعادل و تراجیح, ترجیح دینے کے معیار خود ائمہ نے بیان فرمایا کہ مطابق قرآن کو مطابق سنت کو لے لو, جس راوی کی روایت زیادہ وہ ہو لے لو, جو خلاف اہل باطل ہو اس کو لے لو وغیرہ.
تو اگر اس بات سے بات یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مجتہدین کی تقلید ہے وہ اطاعت خدا, اطاعت رسول اور اطاعت اہل بیت سے ہٹ کر نہیں ہے, بلکہ اسی کا ایک ذیلی حصہ ہے تاکہ ہم ان کے احکامات کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں. اچھا, جو دوسرا سوال ہے میرا خیال اس کا جواب پہلے سوال میں کافی حد تک حل ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی سوال ہے ہمارے پاس کہ جب ہمارا یقین ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ کے احکام رسول اللہ اور اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں مکمل رہنمائی موجود ہے, تو پھر تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال جواب کافی حد تک ہو گیا, لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت.
لیکن اس سیرت آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمارے پاس جو شرعی دلیل ہے قرآن اور سنت, قرآن سنت کے بعد اجماع, البتہ اجماع شیعوں کے پاس اس وقت حجت ہے جب رائے امام کا پتہ چلے اجماع سے. جس سابقاً بھی عرض کیا, فرض کیجئے ایک سکول کے سارے بچے ایک بات کرتے, آج یہاں سے پتہ چلتا ہے پس سکول کے ہیڈ ماسٹر نے یا استاد نے یہ بات کی ہے, اسی طرح سے سارے شیعہ علماء ایک بات کرے تو پتہ چلتا ہے یہ امام معصوم کا ہے. لیکن عملاً ایسی بات پر اجماع جس کو, جس پر روایت نہ ہو یا آیت نہ ہو یا دلیل قطعی عقلی نہ ہو, عملاً ایسی مثال نہیں مل سکتی ہے. تو تیسری چیز عقل ہے. عقل کے میدان بھی اپنے جگہ پر معین کیا گیا ہے کہ عقل کہاں پر کارآمد ہے. یعنی عقل کے, عقل معتبر ہے, بالکل معتبر ہے, حجت بات نہیں ہے, لیکن کیا یہ عقل کا حکم ہے یا خیالات کا حکم ہے, وہم کا حکم ہے, خواہشات نفسانی کا حکم ہے؟ انسان کے اندر حکم دیتے یہ کام کرو, اس کے مختلف وجوہات ہوتا ہے, خواہشات نفسانی ہوتا ہے, عادت ہوتی ہے, تربیت باعث بنتا ہے, اخلاقی مسائل باعث بنتا ہے, رسومات باعث بنتا ہے. عقل کے حکم شرعاً معتبر ہے, باقی سب حکم شرعاً معتبر نہیں ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے؟ قرآن, سنت, عقل. اہم چیز عرض کیا ہے, 90% احکام قرآن و سنت سے لیتے ہیں. تو قرآن و سنت میں تمام احکام دین سمجھنا یہی مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے نا. انہی مشکلات, ہم زبان کی سمجھنا, ہم کیا ہے راویوں کو سمجھنا, اس حوالے سے مشکلات سے دوچار ہے. اس کے بعد دیکھیں سنت کے تین قسم ہیں, ایک معصوم کے کلام ہے, دوسرا معصوم کی خاموشی ہے, تقریر جس کو کہتے ہیں, ایک کام معصوم کے سامنے انجام پایا, معصوم خاموش رہے, پتہ چلتا ہے یہ کام صحیح ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ عمل معصوم ہے. عمل گنگا سا کام ہوتا ہے. جب معصوم ایک کام کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا واجب ہونے کی وجہ سے کیا ہے, مستحب ہونے کی وجہ سے کیا ہے, یا مباح ہونے کی وجہ سے. اسی لیے عمل کے لیے الگ قرینے کی ضرورت ہے, صرف عمل سے سمجھ میں نہیں آئے گا. سیرت اگرچہ معنی کے لحاظ سے اصول عمل اہل بیت, یعنی عمل اہل بیت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. مثلا اصول میں سے کیا, معنویت کو مادیت پر ترجیح دینا, آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا, اخلاق کو غیر اخلاق پر ترجیح دینا, یہ اصول ہے. مثلا سیرت معصومین ہے, اس کو سیرت کہتے ہیں عربی زبان میں. لیکن مسلمانوں کو عرف میں ہر فعل کو, معصومین کے ہر فعل کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت. پیغمبر کی سیرت کی کتاب دیکھو تو پیغمبر نے روز اول سے آخر تک جو کچھ آپ نے انجام دیا سب کو سیرت کہتے ہیں. اور سیرت میں عرض کے فعل میں یہ ابہام ہے
کہ حکم شرعی کون سا ہے.
ہاں اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے, احادیث کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, یا اسی واقعہ میں کوئی اشارہ ملتا ہے کہ یہ کیوں آپ نے انجام دیا, مستحب ہونے سے, واجب ہونے سے, یا مباح ہونے سے. اگر انجام نہیں دیا تب بھی ممکن ہے حرام ہونے سے انجام نہیں دیا ہو, ممکن ہے مکروہ ہونے سے انجام نہیں دیا ہو, یا مباح ہونے سے انجام نہیں دیا ہو, تینوں کے
امکانات تین دونوں جگہ تین.
اسی لیے اتنے واضح نہیں ہے, اسی لیے ماہرین کی ضرورت ہے, احادیث کو سند کے ساتھ جان لے اور پھر
اس پہ عمل,
اس سے احکام دین حاصل کریں. مجتہدین در حقیقت ہماری نیابت کرتے ہیں. آپ کو خود کو کرنا تھا کلام معصوم سمجھ کر دین پر عمل کرنا تھا, کیونکہ آپ نہیں کر سکتے ہیں, اسی لیے مجتہدین ہماری طرف سے نیابت کرتے. مثلا بیمار کے علاج آپ کو خود کرنا تھا لیکن آپ نہیں کر سکتے, تو ڈاکٹر نے کیا کیا ہے,
نسخہ دے دیا,
آپ کو نسخہ دیا ہے, اس نے یہ کام کیا ہے, سیکھا ہے تاکہ آپ کو اس کام کے کرنے کی ضرورت نہ پڑے.
خوب, یہ تو بہت میرا خیال کافی حد تک واضح ہو گیا. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ اجتہاد اور تقلید کا تصور برادران اہل تسنن میں بھی ہے اور مکتب اہل بیت میں بھی ہے, تو یہ شیعوں کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان اجتہاد میں فرق کیا ہے کہ وہ بھی اجتہاد کے قائل ہیں اور ہم بھی, تو ہمارے درمیان اور برادران کے درمیان کیا فرق ہے؟
برادران میں ایک یہ ہے کہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ مجتہد غلطی کر سکتا ہے, اپنی پوری کوشش کرنا اس کی شرعی ذمہ داری ہے, لیکن پوری کوشش کے بعد غلطی کر سکتا ہے اور معذور ہے, معاف ہے. اور مجتہد کی غلطی کا جب تک پتہ نہ چلے ہمارے لیے, اس کے بعد اگر وہ عالم ہو, عادل ہو, تو حجت ہے. اہل سنت مصوبہ کہلاتے ہیں, مخطئہ شیعہ, مخطئہ ہے یعنی مجتہد کو خطا کار سمجھ سکتے ہیں, کہ مجتہد خطا کر سکتا ہے. خطا کا معنی گناہ نہیں ہے, غلطی کر سکتا ہے.
جی آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی فرمایا تھا.
اور اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ مصوبہ یعنی مجتہد کی کوئی بھی فتویٰ خلاف واقع نہیں ہے. کیوں؟ احکام خدا مجتہد کے فتویٰ کے مطابق بدل جاتا ہے.
اچھا, یعنی کہ اگر ہم اس فکر کو کھول کے بیان کریں تو وہ اس طرح سے ہے کہ مجتہد کا فتویٰ جو ہوگا احکام خدا اس کے مطابق.
ہاں جیسا فتویٰ بن پہنچ فتویٰ تک مجتہد پہنچتا ہے, مجتہد سمجھتا ہے یہ واجب ہونا چاہیے, حکم خدا بھی واجب ہے, ہو جاتا.
اگر مثلا اہل سنت کے چار مشہور ائمہ ہیں نا, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی, تو اگر ان کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے متصادم ہیں, مختلف ہیں, تو پھر
تو حکم اللہ بھی چار ہے, یہی ہو جائے گا.
اچھا, حکم
اللہ, اسے مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ خدا کا حکم جب تابع ہے, مطابق ہے فتویٰ مجتہد, حکم اللہ بھی کیا ہے,
جبکہ ہمارے پاس ایسا تصور.
بل حکم اللہ ہے کہ ممکن ہے کوئی مجتہد بھی وہاں تک نہ پہنچا ہو, یہ امکان ہے, لیکن حجت خدا ہے. مجتہد کے فتویٰ حجت خدا ہے, کیونکہ خدا نے اسی کو حجت قرار دیا ہے. امام نے کیا کہا؟ اس فقیہ کی تقلید کرو تم. حجت ہے, حجت ہونا الگ ہے, مطابق واقع ہونا الگ ہے. کلام پیغمبر, کلام امام عین مطابق واقع ہے. مجتہد ممکن ہے غلطی کرے, اس لیے ایک مشہد کے بعد دوسرے مشہد کے فتویٰ اس سے مختلف ہوتا ہے.
اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے اجتہاد کا سلسلہ آج تک جاری.
ہاں, ایک وجہ یہی ہے کہ البتہ اہل سنت کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آتا اجتہاد کے دروازے کیوں بند کیا, کیوں اس وقت کھولا رکھا, اس کے بعد کیوں بند کیا. متوکل کے زمانے میں بند کیا پہلی بار, پھر بعد میں ملک الظاہر کے زمانے میں بند کیا, کیا نام ہے, انہی چار مذہب تک محدود کیا متوکل کے زمانے میں, پھر ملک الظاہر مصر کے زمانے میں یہ چار مذہب تک محدود کیا. سید مرتضیٰ کے زمانے میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے, خلیفہ عباسی نے کہا آپ اتنے پیسہ جو بھی مذہب لا کر دے گا میں اس کے مذہب کو خلافت عباسیہ میں رسمی مذہب قرار دوں گا. سید مصطفیٰ نے, سید مرتضیٰ نے بہت کوشش کی, اپنے پاس جو کچھ سرمایہ تھا لے گیا, لیکن بن عباس کے خلیفہ کی مرضی کے برابر پیسہ اکٹھا نہیں کر سکے, اسی لیے انہوں نے اس کے رسمی ہونے کا اعلان نہیں کیا. بہرحال یہ ہے کہ چار پر بند کرنے کی, اگر شریعت میں دین میں اجتہاد ہے تو چار پر بند کیوں کیا؟ اگر اجتہاد نہیں ہے تو ان اس سال تک, 300 صدی تک اجتہاد کو چلنے کیوں دیا؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ اجتہاد بند ہے لیکن فتویٰ سب دیتے ہیں, ہر مولوی اجتہاد برقرار ہوتا تو تحقیق کے ساتھ فتویٰ دیتے تھے، ابھی اجتہاد کے دروازے بند ہونے سے ہر ان پڑھ بھی فتویٰ دیتا ہے بہت آسانی کے ساتھ، یہ تو نقصان زیادہ ہوتا ہے،
زیادہ نقصان ہے۔ خوب، تو یہ بات تو کافی حد تک واضح ہے۔ اچھا، ایک تھوڑا سا فقہی قسم کا سوال ہے کہ ہم عالم کی شناخت کس طرح کر سکتے ہیں؟
اچھا، تمام فقہا نے اپنی کتابوں میں تین طریقہ بیان کیا ہے عالم کی شناخت کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ایک مجتہد ہوتا ہے، ایک مرجع تقلید۔ مجتہد یعنی اجتہاد کے درجہ پر فائز، اس کی تقلید نہیں کر سکتے، ہاں وہ خود اپنے فتویٰ پر عمل کر سکتا ہے، لیکن مرجع تقلید بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مجتہد ہونے کے علاوہ عالم ہونا چاہیے، مجتہدین کے درمیان سب سے زیادہ علم والا ہو یا کسی سے کمتر نہ ہو، عالموں میں سے ایک ہو۔
اچھا،
تو یہ پہچاننے کے تین طریقہ آپ کے قدم آ رہے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک آدمی علمی لحاظ سے اس درجہ پر ہے کہ مجتہد عالم کو تشخیص دے سکتا ہے، یہ ایک۔ یہ کو تشخیص دینے والا کون ہے؟ خود مجتہد ہے یا اجتہاد کے قریب علمی صلاحیت کا مالک ہے، وہ سمجھ سکتے یہ مجتہد باقی مجتہدین سے عالم ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دو اہل خبرہ، یعنی ایسے عالم جو اجتہاد کے قریب ہے یا اجتہاد کے مقام پر فائز ہے، وہ دو گواہی دے دے تو ہمارے لیے بھی ثابت ہوتا ہے، دو گواہی دے دے کہ وہ عالم ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ علماء کے درمیان مشہور ہو جائے، یہاں گواہی کی ضرورت نہیں، علماء کے درمیان
مشہور ہو جائے،
مشہور ہو جائے کہ یہ عالم ہے، تو پھر اب اس عالمیت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد علاقوں میں، ہر ممالک میں جو علماء ہیں ان کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ تحقیق کرے حوزات میں یہ شرائط کس کے پاس جمع ہے، تحقیق کرنا ان کی شرعی ذمہ داری، تحقیق کے بغیر نشاندہی نہیں کرنا چاہیے۔ حوزات میں شرائط کس کے پاس جمع، اہل خبرہ نے کس کے بارے میں گواہی دی ہے، یا کیا ہے اہل خبرہ کے علاوہ مشہور علماء کے درمیان مشہور بے عالمیت کون ہے، یہ صحیح تشخیص کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اس میں کافی کوتاہی ہوتی ہے، بہت کم معلومات کی بنا پر خبر دیتے ہیں لوگوں کو، بہرحال خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ایک اہم ذریعہ ہے شناخت کا، اور کوئی مشکل ذریعہ بھی نہیں ہے۔
اچھا، علم یعنی کہ آپ نے ایک تو اشارہ بھی کیا کہ مقصد عالموں میں سے کوئی ایک ہو، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ بعض وقت اسی سوال سے میرے ذہن میں سوال آیا، معاشرے میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عالم تو اصولاً ایک ہونا چاہیے کہ جو علمی لحاظ سے سب سے بلند مقام پر ہو۔ اب مثلا اس وقت جو مشہور مراجع تقلید ہیں، مقام معظم رہبری آیت اللہ سید علی خامنائی ہیں، مرجع بزرگ آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اب ہم کیسے تشخیص کریں کہ اہل خبرہ یا مجلس خبرگان جو اب الحمدللہ باقاعدہ طور پہ ایک موجود نظام ہے، وہ اس میں سے کچھ لوگ ان کو بھی عالم کہہ رہے ہیں، ان کو بھی کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، ہم کس کو مانیں؟
دیکھیے، عالم اگر مثلا مختلف اہل خبرہ نے مختلف مجتہدین کو کیا قرار دیا، عالم قرار دیا، ایک نے کسی کو، ایک دوسرے نے کسی کو، تو اس وقت آپ کے لیے عالم معلوم کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن عالم ایک ہونا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے مد نظر، کیونکہ ممکن ہے ایک آدمی سب سے زیادہ عالم، ممکن ہے دو تین کے برابر ہو، ایک کسی حوالے سے کچھ زیادہ جانتا ہو، دوسرا دوسرا حوالے سے، تیسرا حوالے سے، اسی لیے ممکن ہے یعنی تین چار آدمی برابر ہو علمیت کے لحاظ
ہو۔
اسی لیے اگر یہ معلوم نہیں ہو سکا تو عالموں میں سے ہونے کی بنا پر کسی ایک کی تقلید آپ کر سکتے ہیں۔
صحیح، یعنی کہ ہمارا شرعی وظیفہ پورا ہو جائے گا، ہم کسی بھی ایک کی تقلید کر لیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اگر ایک سوال یہ ہے کہ سوال کے دو حصے ہیں کہ مجتہد کے فتویٰ میں اور حکم میں کیا فرق ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ سیاسی اور اجتماعی امور میں کیا صرف ولی فقیہ کا حکم چلے گا یا ہم اپنے مجتہد کے فتویٰ پر عمل بھی کر سکتے ہیں؟
دیکھیے حکم تو حکم ہوتا ہے نا, حکم دینا. آپ حکم کرے نہیں کہتے ہم لوگ. فتویٰ حکم شرعی کی تشخیص ہے کہ یہاں پر شریعت کے نظریے یہ ہے. مجتہد شریعت کے نظریے کو تشخیص دے کر بتانا, بتانے کو کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں. حکم یہ ہے کہ مجتہد کہتے یہ کام کرو. آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کرے مرزا شیرازی نے جب انگلینڈ کے خلاف فتویٰ دیا, نہیں حکم دیا کہ سگریٹ پینا حرام ہے, کہا کہ سگریٹ پینا حرام ہے, آج سے سگریٹ پینا حرام ہے اور حرام پینے والا در حکم جنگ با امام زمانہ ہے. تو یہ حکم ہے, یعنی میں حاکم اسلامی ہونے کے ناطے سے, حاکم شرع ہونے کے ناطے سے حکم دیتا ہوں کہ یہ کام
نہیں کیا,
نہ کرا. تو یہ ظاہر ہے حکم الگ ہے, آرڈر
یہ فتوے سے اوپر کی چیز.
ہاں, حکم کی اطاعت. مشہور نظریہ یہ ہے فقہا کے درمیان, شاید 90% سے زیادہ فقہا متفق ہے کہ حکم کی پیروی سب پر واجب ہے.
اچھا, حکم
حتی فقہا پر واجب ہے.
اچھا, صرف ولی فقیہ حکم دے سکتا ہے, کوئی بھی مجتہد حکم؟
دیکھیے, اگر ولی فقیہ حکومت نہ ہو, حکومت نہ ہو تو ظاہر ہے صرف حکومت اسلامی نہ ہو تو جو بھی مجتہد جامع شرائط ہے وہ حکم دے گا. اس کو حکم دینے کے بعد باقی سب پر واجب الاتباع ہے. اب ولایت فقیہ جب ہے تو اس کی حکم نافذ ہے ایک علاقے میں. جب اس کی حکم نافذ ہے, دوسرے کسی کا حکم نافذ ہونا مشکوک ہے. اس کا حکم نافذ ہے تو دوسرے کسی کا حکم نافذ ہونا مشکوک ہے. اسی لیے, مگر ان کہ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم تقلید کرتے ہیں. جب تقلید کرتے ایک آدمی, فرض کرو آیت اللہ سیستانی کے مقلد, اب آیت اللہ سیستانی نے فرمایا, فرض کیجئے یہاں پر ایسا کام کرو, مثلا فرض کرو ایسا پیش نہیں آیا ہے اب تک, ولی فقیہ نے واجب کیا, آیت اللہ سیستانی نے کہا یہ میرے نظر میں واجب نہیں ہے, تو ان کے مقلدین ظاہر ہے اپنے مشہیر کی تقلید کریں گے نا. حکم کھونے کے ناطے سے ولی فقیہ کے حکم مقدم ہے, ولایت اس کو حاصل ہے. لیکن یہ حضرات آیت اللہ سیستانی کی جب تقلید کرتے ہیں, اپنے مقلد جو کہتا ہے وہی اس کے لیے حجت بنے گا. یہ آپ کے خدمات میں عرض کروں, ایک فتویٰ ہوتا ہے. فتویٰ میں مجتہد کشف کرتا ہے رائے شریعت کو, کلی احکام ہوتا ہے تا روز قیامت. دوسرا ہوتا ہے ولایت, حکم ولایت. وہاں پر اس وقت امت کی ذمہ داری پر حکم دیتا ہے. تیسرا ہوتا ہے قاضی. اب حکم شریعت کے مطابق ہوتا ہے لیکن حکم کی شکل میں ہوتا ہے, آرڈر کی شکل میں. تیسرا ہے قاضی. قاضی بھی حکم احکام شریعت کے مطابق تشخیص دیتا ہے, یہ مال فلان کا ہے فلان کا نہیں. قاضی کے پاس پہنچ گیا ہے, اس احکام دین کی روشنی میں وہ سمجھتا ہے یہ مال فلان کا ہے فلان کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد قاضی کہتا ہے یہ فلان کا ہے. قضاوت بھی کیا معین کرتا ہے, اس حکم شرعی کو اس کے لیے معین کرتا ہے.
صحیح.
ولایت فقیہ بھی حکم شرعی کو امت کے لیے معین کرتا ہے. مرجع تقلید حکم شرعی کو کسی کے لیے معین نہیں کرتا ہے, پوری تاریخ کے لیے ایک قسم کے کلی حکم بیان کرتا ہے.
ایک معصومین کا حکم جو ہے وہ بیان, معصومین کا جو نظریہ ہے وہ بیان کرتا ہے,
حکم شرع بیان کرتا ہے. لیکن ولی فقیہ کیا کرتا ہے, اس وقت حکم شرعی آپ کے لیے ہے تو وہ مقدم ہوتا ہے.
اچھا,
جس طرح سے قاضی کے بعد کیا ہے,
مقدم.
مقدم ہے, اگرچہ عالم مشہد الگ ہے لیکن قاضی جب کہتا ہے یہ حق اس کا ہے, اس کو مل
اس پہ عمل ہوگا. ہاں, ابھی دیکھیں مثلا پاکستان میں یا کسی ملک میں جہاں پہ ولایت فقیہ نافذ العمل نہیں ہے, اگرچہ اس نظریے سے ہم مربوط ہیں, تو یہاں پر کوئی بھی مجتہد حکم دے سکتا ہے یا یہاں پر بھی ولی فقیہ کا ہی حکم ہوگا؟
دیکھیے, یہاں پر کیا نام ہے ایک ملک کے یعنی ولی فقیہ بھی آپ دیکھیں جو احکام وہاں انہوں نے دیا ہے وہ اسلام کے مسلم احکام ہیں. حقیقت یہ
بالکل
یعنی اگر ولی فقیہ بھی نہ دیتے تو آپ پر واجب تھا. اسلامی مسلم احکام ہے, ایسا حکم نہیں ہے جو خصوصاً انہوں نے دیا ہو. مثلا فلسطین کی مدد کرنا اسلام کے یقینی احکام میں سے ہے. ملک سے دفاع کرنا اسلام کے یقینی احکام, وہی یوم القدس بنانا کس کا ہے؟
فلسطین
کے. یہ اسلام کے یقینی احکام میں سے, یعنی کوئی ایسا حکم ملے گا نہیں جو یقینی نہ ہو. یعنی مشہد نہ بھی کہتا تو یقینی حکم تھا یہ, یعنی ولی فقی سے ہٹ کر مشتہد تقلید کا بھی یہی حکم ہوتا ہے, کیونکہ حکم شرع ہے. حکم حاکم ہونے کی ضرورت بھی نہیں, لیکن حاکم شرعی نے ولی فقی نے آ کر حکم دیا ہے اسی کے مطابق دیا ہے, کوئی نیا حکم
نہیں
دیا ہے. مثلا جیسے آغا مرزا نے کہا تمباکو پینا حرام ہے کہا ہو, مثلا ایک نیا حکم تھا وقت کے تقاضے کے مطابق. لیکن یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے قوانین اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ قوانین نافذ ہوتا ہے. مجتہدین خصوصاً ولی فقیہ اجازت نہیں دیتا ہے
کہ اس کی مخالفت,
اس کی مخالفت ہو. کیوں؟ اگر قانون کی مخالفت ہو جائے ملک نابود ہو جاتا ہے. اختلال نظام ہماری قوی ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ شریعت نظام مختل ہونے کی اجازت نہیں دیتی ہے. بازار مسلمین, اب کیا معلوم دکاندار نے چوری کی ہو, یہ مال حرام ہو, یہ گوشت سور کے ہو, لیکن اگر ایسا شک کوئی آنے دیا تو بازار میں کیا ہوگا؟ اختلال پیدا ہوگا. تو سوق مسلمین ایک دلیل ہے شرعاً, ید مسلمین ایک دلیل ہے, ید یعنی جس کا ہاتھ میں ہو مال اسی کا ہے, خلاصا اس قسم کے. تو عرض یہ ہے کہ تو اپنے اپنے ملک کے قوانین کی اطاعت کرنا ہے, اس کی مخالفت کی اجازت مشہد ایسا فتویٰ نہیں دے گا جو اس کی مخالفت ہو, مگر ان کے وہ حکم خلاف شرع ہو. تو اپنے ملک میں بھی ہو تو اس کی مخالفت کرنا پہلے سے آپ پر واجب ہے.
بالکل صحیح, بالکل. آگا ایک آخری سوال ہے جو اب تک ہمارے پاس سوالات موجود ہیں, اگر کوئی نیا سوال نہیں آتا, کہ مثلا جب ہم تقلید کی بات کرتے ہیں اس سے ایک بہت اہم مربوط مسئلہ خمس کا مسئلہ ہے کہ امور مسلمین میں سے ہے خمس. تو جب خمس امور مسلمین میں سے ہے اور ولی فقیہ امور مسلمین پر ولایت رکھتا ہے تو ولی امر خمس بھی ولی فقیہ ہوا. تو ہم جس کی تقلید کرتے ہیں اس کو خمس کس طرح دے سکتے ہیں؟
دیکھیں جس کی تقلید کرتے ہیں تو اسی سے پوچھتے ہیں نا, جب تقلید اس کی کرتے ہیں اسی سے پوچھتے ہیں کہ ہم میں خمس کس کو دینا ہے. تو وہ اگر کہے کہ خمس مجھے دے دو, میرے فتویٰ کے مطابق ہونا چاہیے اس کا خرچ, تو اطاعت کرنا پڑے گا. خمس تو ظاہر 20% آمدن ہے. امام خمینی کہتے تھے ولایت فقیہ میں لکھا ہے کہ اگر بغداد کے سیٹھ, فرض کہ پوری دنیا شیعہ ہے, تو صرف بغداد کے سیٹھ اگر اپنا خمس دے دے سہم پوری دنیا کے سعادات کے لیے کافی ہے. کیونکہ سید کو تو نہیں دینا, کس کو دینا ہے؟ محتاج سید کو, محتاج وہ بھی سال تک. اس بنا پھر باقی جو سہم سعادات ہے وہ کیا کرنا ہے؟ تو سید کو تو نہیں دے سکتے باقی کو, اس کو تو سال کی ضرورت, وہ بھی کام نہیں کر سکتا ہو, وہ بھی تاریخ سلات نہ ہو, کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا ہو, اور وہ بھی سال تک, وہ بھی ضرورت ہے زندگی. تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو یہ اس لیے ہے کہ خمس بیت المال مسلمین ہے, یعنی حکومت اسلامی کے بجٹ وہی ہے, پوری حکومت اسلامی کے بجٹ میں شامل ہے یہ.
یعنی کہ جس طرہ سے ٹیکس کا ایک نظام ہے, یہ ایک اسلامک ٹیکس کا نظام.
ہاں یہ اسلامی ٹیکس ہے. اس مصالح مسلمین مصالح دین دونوں میں خرچ کرنا, اسی لیے یہ حقیقت میں حق الامارہ ہے, یعنی امیر مسلمین کے اختیار میں جانا چاہیے, کیونکہ بیت المال کا ہے. رہبر کے امام خمینی کے یہی نظریہ ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں پر ہمارے پاس تقلید کے نظام ہے. تقلید میں یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے مجتہد سے پوچھے جس کی تقلید کرنا ہے. جب اس مجتہد نے کہا خم اس آپ مجھے دے دے تو پھر اب اس کے بھی ایک وجوہات ہے. وجوہات ایک کیا ہے, یہ ہے کہ آپ خم اس آپ مجتہد کو نہیں دیں گے, آپ خود دیں گے, پھر ہمارے حوضات نابود ہو جائے گا. مرجعیت کی کوئی حیثیت, شیعہ مرجع ہمیشہ تاریخ میں ظالم کے مقابل میں کھڑے رہے. کس وجہ سے؟ ایک اہم وجہ یہ تھا, مالی لحاظ سے محتاج نہیں تھا, وہ بھی خمس کی وجہ سے. خمس کی وجہ سے
ہمارے
عالم اسلام کے علماء
نہیں رہے.
عالم اسلام کے علماء عموماً درباری رہے, یہاں نہیں رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ مالی لحاظ سے وابستہ نہیں رہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خدمت دین کرنے کے لیے پیسے کے بغیر تو نہیں کر سکتے ہیں, اور خدمت دین کرنے والے مبلغین بھی مجتہدین کے اختیار میں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے مجالس میں تھوڑا سا عام لوگ چلاتے ہیں تو کن کو بلاتے ہیں اپنی مجلس میں؟ بس اوقات غلط بات کرنے والوں کو بلاتے ہیں. تو دین میں تحقیق کرنا, دین علمی تحقیق کرنا, تبلیغ دین کرنا وغیرہ سب مراجع کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ خمس امام کو دینا تھا نا. خمس کس کو دینا ہے؟ امام کو دینا. امام کے نظریات سے سب سے زیادہ آشنا کون ہے؟ مجتہدین. مجتہدین بہتر جانتے کہ امام کو کیا چاہتے ہیں, کہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں, امام کے پاس ترجیحات کیا ہے. کیونکہ احادیث موجود ہیں ان کے امام کے ساتھ فون تو نہیں کرتے. احادیث کی روشنی میں, معتبر احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ ائمہ کا نظریہ کیا ہے. پس مجتہدین ائمہ کے نظریہ کو جانتے ہیں. پھر نائب امام ہے, کیا فرمایا؟ یہ اسلام کے قلعے ہیں مجتہدین ائمہ نے یہ فرمایا نا, الفقہاء المؤمنون حصون الاسلام. امام حسین نے خطبہ منا فرمایا, الامناء علی حلال و حرام, خدا کے حلال و حرام پر امین علماء ہے. یہ کیا ہے؟ حجت اللہ عن حجت اللہ علیہم. کیا ہے؟ یہ تمہارے اوپر حجت خدا ہے, میں ان کے اوپر حجت خدا ہوں. خلاص اس قسم کے اتنے فرمائشات علماء کے بارے میں فرمایا کہ یہ علماء میرے وارث ہے, میرا خلیفہ ہے. تو خود بخود ظاہر ہے خمس امام کو دینا تھا, امام کے غیر حاضر میں مشیر کو دینا. بھلے اگر ایک جگہ پر ایک وکیل غلط خرچ کرتا ہے تو آپ اس کو نہ دیں. جب آپ دیکھ رہے وہ غلط کر رہا ہے, آپ کی شرعی ذمہ داری اس کو نہ دے. لیکن مجتہد اپنی تشخیص کے مطابق کسی کو وکیل بناتا ہے. مجتہد سب کو تو نہیں جانتا ہے, شہادتوں کے بنا پر کسی کو وکیل بناتا ہے. اور دیکھیے آپ خود دیکھیے, سہم سعادات لوگ اپنے ہاتھ سے سعادات کو دیتے ہیں. عام طور پر مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے, ابھی امام خمینی رابر کی کچھ شرط ہے لیکن وہاں پر بھی اجازت لے کر سعادات کو دیتے ہیں. سہم سعادات سعادات کو دیتے ہیں, اس کے باوجود سعادات کے کتنے مسائل حل ہوتا ہے؟
بہت سے نہیں ہوتے.
تو یہی سہم امام جو باقی آدھا ہے وہ حوضات کے لیے خرچ ہوتا ہے. ہمارے حوضات اسی وجہ سے زندہ ہے, مدارس اسی وجہ سے زندہ ہے, مرجعیت اسی وجہ سے زندہ ہے. اگر یہ نہ ہو تو مرجعیت نہ ہوتی. آپ دیکھتے ہیں بہر پیسہ کا کتنا اثر ہے. مرجعیت شیعہ نے کیا کیا ہے؟ اب ہمارے اس وقت دیکھیں جناب شہزادی, جناب شہزادی کے حرم کو کس وجہ سے بچایا ہے؟ ولی فقیہ نے, مرجع ہونے کی وجہ سے. مرجع تھے اسی لیے ولی فقیہ بن گئے. ولی فقیہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے کیا ہے 2,83,000 ممالک سے دہشت گرد آ گئے, سب کو شکست دیا, حرم کو
محفوظ کر لیا,
محفوظ رکھا. عراق میں داعش کو شکست دی, سوریہ میں داعش کو شکست دی, لبنان میں داعش کو اندر گھسنے نہیں دیا, فلسطین میں روک دیا یہودیوں کا اپنی جگہ پر, اور یمن میں اب تک کس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں. ایران دیکھو 43 سال مقابلہ کر, یہ سب کے سب کس کا اثر ہے؟
نائجیریا میں کس طرح تبلیغات ہیں,
اور پوری دنیا میں جو اثرات ہیں. اسلام کے علم کو بلند رکھا ہے, باطل کے ساتھ لڑکا رہا ہے, وہ کس وجہ سے؟ مرجعیت کی وجہ سے ہے. اور یہ ظاہر ہے اگر خمس نہ ہوتا یہ ممکن نہیں تھا. خلیفہ کیا نام, بادشاہوں کے درباروں پلنے والے,
ظاہر ہے یہ کام شجاعانہ اقدام نہیں اٹھا سکتے. اگر ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگ تقلید پر, یہ ذیشان حیدر صاحب نے کیا ہے, تقلید پر یقین نہیں رکھتے, کیا وہ صحیح راستے پر ہے؟
ظاہر ہے ایک آدمی لیکن تقلید اعتقادی چیز نہیں ہے، عمل میں مجتہد عالم کے فتویٰ پر مجتہد عالم عادل ہے، دنیا کے عاشق نہ ہو، خلاصہ اس کے فتویٰ پر عمل کرنے کے نام ہے۔ اگر یہ کرتا ہے دل سے، تقلید کے لفظ استعمال کرے یا نہ کرے تو صحیح ہے، ورنہ کیا ہے، آپ آپریشن کے لیے، دل کے آپریشن کے لیے جائے کسی قصائی کے پاس، اسی چیز سے ہے۔
صحیح۔ ہاں، ایک سوال موضوع سے مربوط نہیں ہے لیکن آ گیا ہے بہت، بہرحال یہ کوئی جواد حسین صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نماز جمعہ کے لیے خاص کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اچھا تو یہ تھا کہ سوال اس طرح ہوتا ہے کہ شہر میں ایک جمعہ کیوں نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اس کو دوسرے انداز سے کیا، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں مسجد میں جگہ نہیں ملتی، تو ایسا کیوں ہے؟
مسجد کو کچھ بڑی بنا ہے، ہاں جی، اسٹیڈیم میں لوگ زیادہ آتے ہیں، زیادہ
اجتماع کی اہمیت پہ تھوڑے سے اگر اس پہ
بالے، ظاہر جمعہ قدرت اسلام بیان کرنے کا اور اسلامی موقف بیان کے، امام رضا کے خطبہ ہے اس کے بارے میں، کیا ہے، لوگوں کے دین اور دنیا دونوں کے منافع بیان کرنے کی جگہ ہے، جتنا اجتماع زیادہ ہو اسلام میں اجتماع پسندیدہ ہے، اور جتنا امام جمعہ بہتر سے بہتر بات کر سکے، لوگوں کی دین و دنیا کی حقیقت بیان کر سکے، اتنا ہی پسندیدہ ہے۔ اسی لیے یہ اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں، بڑے اجتماع کا اپنا اثر ہے۔ مثلاً انقلاب ایران سے پہلے ایران میں جمعہ بہت کم ہوتی تھی، بہت نہ ہونے کے برابر تھی، تو انقلاب کے بعد اب یورپ والے، امریکہ والے، جو سارے دشمنان انقلاب کہتے ہیں، ایران کے ساتھ عوام نہیں ہیں، خام خواہ چند ملا اوپر بیٹھے ہیں، تو ہر ہفتہ جمعہ کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتا ہے۔ یہ عملی ثبوت ہے کیا کہ حکومت کے ساتھ عوام ہے؟ جب یہ نظر آتا ہے تو پھر کیا ہے، خود اپنے پاس شرمندہ، اگر کوئی شرم حیا ہے تو شرمندہ ہو جائیں گے۔ یہ عملی ثبوت ہے حکومت اسلامی سے دفاع کے لیے۔ اس لیے حدیث میں ہے، اگر تین جمعہ مسلسل جمعہ کے لیے نہیں گیا، نفاق پر مر جاتا ہے انسان، کیونکہ قدرت حکومت اسلامی اظہار کرنے کی جگہ ہے اور آگاہ ہونے کی بھی جگہ ہے۔ اس لیے ہم وہ فرماتے تھے، عبادی اور سیاسی۔
خوب، اگر بہت شکریہ، میرے خیال بہت اچھے انداز سے آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ ناظرین کرام، آئندہ پروگرام میں پھر قبلہ و کعبہ کو زحمت دیں گے، اور کچھ مزید سوالات آپ لوگ پورے ہفتے کے دوران ہمارے فیس بک پیج وزڈم گیٹ وے پروڈکشن پہ اور ہمارے یوٹیوب پیج وزڈم گیٹ وے آرکائیو پہ کر سکتے ہیں، اور پروگرام کے دوران لائیو سوالات بھی لیے جاتے ہیں۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔